خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك
صلاة والسلام عليك يا نبي الله
صلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك واصحابك يا نور
وعلى آلك واصحابك يا نور الله
مكتبة المدينة کے رسالے جائے درود و سلام پیج نمبر 6 فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 19 جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں سوالات موصول ہو چکے ہیں. ایک سوال کچھ یوں ہے کہ لوگوں سے کس کس چیز کی توقعات رکھنی چاہیے.
اللہ پر نظر رکھے بندہ, دوسروں کی چیزوں پر نظر نہ رکھے. کہ عام طور پر بندہ جو ہے نا وہ دھوکہ دے دیتا ہے, کبھی اس کا موڈ کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. یہ دنیا بھی بندوں کی بات کر رہا ہوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عظیم انسان ہے, ان سے تو اللہ کی عطا سے جو مانگیں گے ملے گا. دنیاوی جو عام دوست برادر جو ہوتے ہیں ان میں کسی سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. خودداری, دوسروں کے مال سے نظر ہٹا لیا جائے اور دوسروں کے مال سے بندہ مایوس ہو جائے, ورنہ ایسی مطلب بعض اوقات وہ پریشانی ہوتی ہے کہ بس کسی کا احسان بھی حتی الامکان نہ لے. بعض اوقات احسان کرنے والا بھی جو ہے نا وہ سنا دیتا ہے, جس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اللہ پر نظر رکھے, اللہ پاک کے نبی پر نظر رکھے, اس کے محبوب بندوں پر نظر رکھے کہ ان کے صدقے میں کام ہوگا.
تو دنیا ہے, اس میں امیدیں تو رہتی ہیں نا, باپ کو بیٹوں سے, شوہر کو بیوی سے, بیوی کو شوہر سے, دوست کو دوست سے, پڑوسی کو پڑوسی سے, امیدیں تو رہتی ہیں, توقعات تو رہتی ہیں. تو آدمی اس طرح کیسے نکلے گا کوئی اس
دائرے سے, مطلب اپنے دائرے میں رہے وہ توقعات دوسری. لیکن بعضوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے مال پہ نظر ہوتی ہے.
اچھا
پرابلم نہیں ہے یار, اپنا کوئی مسئلہ ہے تو یہ
دے نا,
کیا دے گا. یہ جو دے سکتا ہے اس سے نظر رکھے نا, اللہ دینے پر قادر ہے یقیناً, دیتا بھی وہی ہے. تو وہ جس سے بھی دلا دے, ہم کسی بندے پر نظر کیوں رکھیں.
اب کہتے ہیں کہ صدمات کا تعلق توقعات کے مطابق بھی ہوتا ہے. بندے کو جتنی توقع زیادہ ہوتی ہے اس کے ٹوٹنے پر صدمہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے.
جی جی.
کم توقع کم صدمہ, زیادہ توقع زیادہ صدمہ.
بجا.
اچھا ایک اور سوال یہاں پوچھا گیا, یہ لگتا ہے یہ کوئی بات چلی ہے شاید مارکیٹ میں. کہتے ہیں دنیا عقل مندوں سے بھری ہوئی ہے لیکن درد مندوں سے خالی ہے, کیا یہ سچ ہے؟
آئیے کسی کی عقل مند کا کارنامہ لگ رہا ہے.
لیکن مجھے تھوڑا یہاں ایک سوال آپ سے اس عبارت پر کرنا تھا, کیا عقل جو عقل مند ہوگا وہ درد مند نہیں ہوگا؟
یہاں یہ عقل مند سے مراد یہ نا کہ پڑھے لکھے لوگوں کی بھاری تعداد ہے اور واقعی ہمدردوں کی تعداد کم ہے.
صحیح ہے,
یہ اچھا تجزیہ کیا کسی نے. یہ عقل مند ہوتا نہیں, ہر عقل مند درد مند نہیں ہوتا. جو زیادہ پیسے کھینچتے ہیں مالدار ہوتے ہیں، عام طور پہ عقل مند ہی ہوتے ہیں، لیکن کیسا ملاوٹ والا مال بیچ رہے ہوتے ہیں، کیسے دھوکے دے رہے ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد اور یہ تخریب کار ہوتے ہیں نا، ان میں بھی بہت عقل ہوتی ہے، ان کی عقل کا استعمال غلط ہوتا ہے.
چور نہیں بابا،
چور کتنا عقل مند ہوتا ہے، بڑا بڑا اسے نکال کے لے جاتا ہے، ڈاکو اتنے عقل مند ہوتے ہیں، یہ اپنی عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن یوں ہوتے تو عقل مند ہیں نا.
دہشت گردوں کے آپ نیچی مثال دیں گے، کاروائیوں کے بعد پھر نیا مشورہ ہوتا ہے کہ یار اب اس کا
توڑ کیا کیا جائے. اس وقت سب سے بڑا عقل مند کرونا ہو گیا ہے دنیا کو ستانے کے لیے، کہ بڑے بڑے عقل مندوں نے گھٹنے ٹیک دیے، بڑے بڑے لشکروں نے اس کے آگے ہتھیار ڈالے، بڑے بڑے داداگیروں کی داداگیری نکل گئی، کرونا کسی سے مطلب ڈر نہیں رہا، وہ دندناتا پھر رہا ہے. اب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سے نجات دے دے اپنے کرم سے.
بے شک صلو علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد. کیا عورتیں گھر کی چھت پر نماز پڑھ سکتی ہیں؟
جبکہ وہ چھت اس طرح کی ہو کہ کہیں سے بھی نامحرم کی نظر پڑنے کا امکان نہ ہو، لیکن چھت پر بچت مشکل ہے، چاروں طرف سے نظر پڑ سکتی ہے، تو اس لیے عورت جو ہے، ویسے بھی عورت کی نماز جو ہے نا گھر کی جو سب سے کوٹھڑی جو ہے نا اس میں افضل ہے، مسجدوں میں بھی نہیں، گھر کے اندر کی کوٹھڑی.
کوٹھڑی اب کیسے ہم فلیٹ والوں کو سمجھائیں گے گھر کے اندر کی کوٹھڑی؟
دیکھیں اب جیسے کہ میں
فلیٹ ہے
جو سمجھ سکا ہوں، اس وقت یہ میں جس کمرے میں رہی یہ بہت بڑا کمرہ ہے، جنت حال ہے، اور یہاں اندر میں دو کمرے بنے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ، تو یہ زیادہ ان مانو کر دیکھیں، یہاں تو مہمان کے بھی آنا جانا ممکن ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں مہمان بھی آئے گا تو یہاں رکے گا، اندر نہیں جائے گا جب تک اس کو خصوصی اجازت نہیں
درست.
اگر میں حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ یہ شرح میں نہ آ جائے، جو میں نے کوٹھڑی زیادہ محفوظ ہوتی ہے،
کونا کہیں گھر کا کوئی کونا بند کمرہ،
یہ مفتی صاحب حدیث کی شرح فرمائیں.
اصل مقصد جو ہے نا وہ جتنا وہ پوشیدہ ہو سکتی ہے چھپ کر پڑھ سکتی ہے وہ ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نظروں سے وہ پوشیدہ ہو تو یہی بہتر ہے اس کے لیے.
جیسا میں نے مثال دی کہ ہمارا جنت حال ہے، اس میں تو کبھی کبھی عام دور رفت ہوتی ہے، لیکن اندر جب تک وہ یہاں بھی آنے والا اندر نہیں جا سکتا جب تک وہ اس کو بلایا نہیں جائے گا یا وہ پوچھ نہیں لے گا، یہ زیادہ محفوظ ہے اس بڑے ہول کے مقابلے میں.
اس سوال کو اس طرح کا آیا ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنے کا کوئی وظیفہ ہے، یہ سوال یوں آیا ہے.
استغفر اللہ، اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ توبہ استغفر اللہ.
میں سوال پر بھی کلام ہے شاید،
سوال خطرناک ہے، یہ بیچارہ کہنا کچھ چاہتا ہوگا، یہ سے ہو کچھ گیا ہوگا سوال. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے.
جی مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟
جس میں قرآن پاک کے اندر ہے اف امین و مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے امن میں آ گئے ہیں تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے جو ڈرتے نہیں ہیں وہ وہی ہیں جو خسارے والے ہیں، یعنی خسارے والے ہی اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتے، ورنہ جو خسارے میں نہیں ہے یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہتے ہیں.
نہیں اس کے سوال میں کچھ بچارے گا وہ
اب رہ گیا ہوگا
الفاظ آگے،
میں یہی چاہتا ہوں سوال کی بھی اصلاح ہو جائے کہ یہ سوال کیسے، یہ سوال کیا ہوتا ہے؟
اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا جو ہے نا یہ ضروری ہے،
واجب لکھا گیا،
اور جتنا ڈرے گا اتنا کامیاب ہے، کبھی بھی اس کے معاملے میں مطلب رہے کہ بے خوف ہونا ہی نہیں ہے.
امام زہبی رحمۃ
اللہ عبادت کر لے لیکن ڈرتا رہے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے تو ابھی تو پتہ نہیں چلے گا. یہ
امام زہبی رحمۃ اللہ تعالی نے جو الکبائر لکھی ہے اس میں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا اسے اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے،
جہنم میں لے جانے والے اعمال میں یہ لکھا ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت پر بھروسہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو کر بندہ گناہوں میں بھی مستغرق ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام عبدالواسط تاری ہے, میں واقعی سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال عرض ہے کہ لوگ کہتے ہیں منگل اور بدھ کو پیسوں کا لین دین نہیں کرنا چاہیے, اس میں کیا حقیقت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
کوئی حقیقت نہیں ہے, کہیں بھی دنیا میں تعطیل نہیں ہے منگل اور بدھ کو, پیسوں کا لین دین تو جاری ہے. اب کوئی چیز کھانی ہے پینی ہے چیز لینی ہے منگل کو تو کیا کریں گے, کریں بیٹھے رہیں گے. یہ عوام بھی کوئی چل گئی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی.
یا قبر کے اندر پھول ڈال سکتے ہیں کہ میت کو راحت ہو؟
قبر کے اوپر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سے پاک ہے, حضرت سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا. ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف لیفٹ سائڈ تھا, دری اسنا یعنی اسی دوران ہم نے اپنے سامنے دو قبریں پائیں, تو اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا, تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی یعنی شاخ لا دے؟ ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں سبقت لے گیا اور ایک ٹہنی یعنی شاخ لے کر حاضر خدمت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک رکھ دیا. پھر ارشاد فرمایا یہ جب تک تر رہیں گے ان پر عذاب میں کمی رہے گی اور ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. مسند امام احمد کے حوالے سے یہ غیبت کی تباہ کاری ہے, پیج نمبر 70 سے شروع ہے 71 پر ختم ہو گئی. نیچے بڑا پیارا اس میں درس دیا ہوا ہے, دیکھا آپ نے غیبتوں اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ہے. آ ہمارا وہ نازک بدن جو کہ معمولی کانٹے کی چبھن دوپہر کی دھوپ کی تپش اور جلن اور بخار کی معمولی سی اگن برداشت نہیں کر سکتا, وہ قبر کا ہولناک عذاب کیسے سہ سکے گا؟ یا اللہ پاک ہم پیشاب کی آلودگیوں کے جرموں غیبتوں چغلیوں اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. پیارے پیارے مالک ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ہماری بے حساب مغفرت فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیان کردہ روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے, جبھی تو بتائے خدائے وغاب قبر کا عذاب ملاحظہ فرما لیا, نے دیکھ لیا معلوم کر لیا, جیسا کہ بیان کردہ حدیث پاک سے ظاہر ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ ہدایت کے بخشش شریف میں فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوتو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان نہیں. یعنی عرش کے آخری چھیڑے پر آخری سرے پر آپ تشریف لے جاتے ہیں اور زمین کی تہ میں بھی دیکھ لیتے ہیں, تو آسمان اور زمینوں میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں یا رسول اللہ جو آپ کی نظر سے چھپی ہوئی ہو, تو یہ سب اللہ کی عطا سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اب یہ
کہ اوپر اب یہ کہ پھول بھی تر ہیں سبزہ تر ہے تو شاخیں رکھے یا پھول رکھے, اوپر رکھنے کا تو ہے اندر ڈالنے کا کبھی مطلب اس پر پڑھا نہیں ہے کہیں میت کے اوپر پھول رکھ دیے جائیں, نہ منع بھی نہیں پڑھا ہے.
یہ معلوم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہترین اور جلد فائدے پہنچانے والا صدقہ کون سا کریں جس سے مریض جلد از جلد صحتیاب ہو جائے؟
جان کا صدقہ جان سے دینے کا اعلیٰ حضرت نے تذکرہ فرمایا ہے بتا رضویہ شریف میں, یعنی کہ جیسے کہ بکرا ذبح کر دے غریبوں میں بانٹ دے, تو یہ جان کے بدلے جان کا صدقہ یا یہ صدقہ اچھا ہے؟
بکرا جیسے کہ ہے مہنگا آتا ہے, تو کیا یہاں پر مرغی یا مرغا؟
ہاں مطلب جان کا صدقہ جان سے, تو مرغی بھی ہے.
ٹھیک,
لیکن یہ میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ بہترین صدقہ ہے.
جی
تو اب ذرا نیت پر ہے, جتنی خوش دلی ہو, اور پھر یہ کہ اپنا ناراض رشتہ دار کو دینا یہ زیادہ ثواب ہے.
یہ غالباً شاید ان کی مراد اس حدیث کی طرف بھی ہو جو ہے کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریض کا علاج کرو.
جی.
تو انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ وہ کہ جس سے مریض جلدی صحتیاب ہو جائے.
آہ.
جو انہوں نے پوچھا ہے تو شاید اس طرف ہو.
ہاں تو جب مطلقاً ہے صدقے سے علاج
جی.
کرو.
ٹھیک,
اب اس پہ بہترین صدقہ تو اب واللہ علم, شرح تو اس کی معلوم نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو عمل خوش دلی سے کیا جاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ.
میں یہ لکھا ہوا ہے صدقے کے بارے میں مطلقاً کہ جس چیز کی ضرورت ہے, یعنی جیسے مثال کے طور پر کہیں مسجد بنانے کی ضرورت ہے تو مسجد بنانے کا جو صدقہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے, کہیں مدرسے کی ضرورت ہے تو مدرسہ بنانا یہ افضل ہے, بہتر ہے, اور جیسے مثال کے طور پر کہیں پانی کی ضرورت ہے تو پانی کے لیے کنواں کھودوانا یہ افضل و بہتر ہے. تو جس چیز کی ضرورت ہو اس کا صدقہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے.
ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ.
میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا لڑکوں کے لیے کانٹیکٹ لینس یعنی جو آنکھوں میں لینس ڈالے جاتے ہیں وہ جائز ہیں یا نہیں, اور برائے کرم میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے خیر بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
مفتی صاحب,
لگانا تو ویسے شرعاً تو جائز ہے روزے کے علاوہ, باقی جو لینس لگانے کا مسئلہ ہے اس میں ہے تھوڑا سا پرابلم, لیکن لینس چونکہ عام طور پہ لگتے ہیں تری کے ساتھ, یعنی کوئی نہ کوئی اس کے اندر لکوڈ ہوتا ہے, لکوڈ کے ساتھ یہ آنکھوں میں لگائے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ خشک یہ لگائے جائیں. تو ظاہر ہے کہ لکوڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اگر آنکھ کے اندر گیا ہے تو اس صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا, تو روزے کی حالت میں بہرحال یہ لینس نہیں لگائیں گے.
نیاز کرنا جائز ہے جیسے گیارہویں ہو گئی یا کسی اور کے نام پہ
نیاز کرنا؟ یہ نا جیسے کہ ہم عام آدمیوں کی جو فاتحہ پڑھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں اس کو فاتحہ بولتے ہیں, اور بزرگوں کی بھی یہی ہے عیسیٰ علیہ السلام فاتحہ, تو اس کو احترامن نیاز بولتے ہیں. جیسے چھوٹا آدمی بولتا ہے, جو چھوٹا آدمی آیا تو بیٹھو بھائی, بڑا آئے گا تشریف رکھیے, بات ایک ہی ہے. تو یوں فاتحہ اور نیاز یوں ایک ہی ہے, لیکن وہ احترامن اس کے لیے نیاز کا لفظ, جیسے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے ہے نا, یہ بولے گا نا دیدار ہو جائے, اور اپنے بیٹے یا دوست کے لیے بولیں گے یار دوست کو بڑے دنوں سے دیکھا نہیں ہے, یار دوست کو دیکھنے کا بڑا دل کرتا ہے, اور یار زیارت اور دیدار کے الفاظ ہم نہیں بولتے. تو یہ کہ معنی ایک ہی ہوتے ہیں لیکن ایک الفاظ مطلب رسپیکٹ والے ہوتے ہیں, یہاں نیاز رسپیکٹ والا لفظ ہے اور جائز ہے بزرگوں کی نیاز, بلکہ بابرکت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں دانش اتاری, میرا ایک سوال امیر اہل سنت سے ہے, اشراق کی نماز کا وقت کتنی دیر تک رہتا ہے؟
زہوہ کبری, سورج بیچ سر پر آتا ہے نا, جب تک یعنی بیچ سر پر آیا تو اب ٹائم ختم ہو گیا اشراق اور چاش کا, اور اب وہ مکرو وقت شروع ہوا جو زہر زوال تک رہے گا. عوام اس کو بھی زوال بولتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں زوال وہی ہے کہ جب وہ سورج تھوڑا ڈھل جائے گا تو یعنی کہ ہٹ جائے گا اپنے اس سے بیچوں بیچ سے, تو یہ زوال آفتاب ہے اور یہ زور کا وقت اب شروع ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوال یہ آیا ہے, کیا ایصال ثواب کا مردے کو پتا چلتا ہے کہ کسی شخص نے ثواب بھیجا ہے؟
جی ہاں, ان کے تو کئی روایتیں ہیں کہ یہ تو انتظار کرتا ہے کہ کوئی بھیجے ثواب, جب ثواب ملتا ہے تو خوش ہوتے ہیں, تحفہ یعنی دوسرے جن کو نہیں ملتا نا ان کے سامنے ان کا یعنی کہ ایک طرح کا فخر ہوتا ہے کہ ہم ثواب ملا. جیسا ہم سب بیٹھے کوئی آ کر کسی ایک کو تحفہ دے دے تو وہ خوش زیادہ ہوگا اور دوسروں کو حسرت ہوگی کاش ہم کو بھی مل جاتا. تو اس کی تو کئی روایتیں اور یہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے عزیزوں کی طرف سے دوستوں کی طرف سے ثواب ملے. دعائے مغفرت یہ بہترین تحفہ ہے. ہم کسی میت کے لیے اپنے عزیز کے لیے مغفرتی دعا کریں گے تو یہ اس کو پہنچتی ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات تو جمعرات کے درمیانی رات روزے عید روزے عاشورہ اور شب براعت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے یعنی پکار کر کہتی ہے اے میرے گھر والو اے میری اولاد اے میرے قرابت دارو. ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ یعنی خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو. یوں مطلب یہ کہ یہ منتظر رہتے ہیں اور آ کر مطالبہ بھی کرتے ہیں. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہوتا ہے. ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا اور مافیا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے. اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ یعنی گفٹ میں دیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ گفٹ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے. صلو علی الحبیب.
یہاں تھوڑا سا وضاحت یہ فرما دیں کہ ایک گھر سے کئی مطلب کہ لوگ انتقال کر گئے, امی بھی ہے ابو بھی چلے گئے دادا دادی چلے گئے, وہ گھر والے چاہتے ہیں کہ ان سب کو ایصال ثواب آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی روزانہ کی بنیاد پر بھی ہو تو کیا خیرات کرے یا صدقہ کرے. اب یہ کسی کو کھانا دے رہے ہیں روزانہ تو کیا یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اس کھانے کا ثواب جتنے بھی میرے گھر سے محرومین گئے ہیں والدہ گئی ہیں والد گئے ہیں دادا دادی گئے ہیں سب کو پہنچے تو یہ ایک وقت کا یہ جو ان کا جو صدقہ تھا یہ سب کو ایصال ثواب ہو جائے گا تو یہ اس کو فائدہ ہوگا؟
جی سب کو ثواب. پہلے تو بارگاہ رسالت میں نظر کرے سرکار کے صدقے میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کو ایصال ثواب کرے ساری امت کو ایصال ثواب کرے سب کو پہنچے گا کروڑوں اربوں کو پہنچائیں گے تو پہنچے گا. اچھا اس میں جیسے ہم جن کا تذکرہ کرتے ہیں نا خصوصیت کے ساتھ ان کو خوشی زیادہ ہوتی ہے جیسے یا اللہ اس کا ثواب میری امی کو پہنچا میرے ابو کو پہنچا اور ساری امت کو پہنچا. امی ابو کو خوشی زیادہ ہوگی میرے مرحوم بیٹے کو پہنچا تو اب بیٹے کو بھی خوشی زیادہ ہوگی ہمارے مرحوم فلاں پڑوسی جو فوت ہو گیا اس کو پہنچا اس پڑوسی کو زیادہ خوشی ہوگی. جیسے اس کو میں مثال میں یوں سمجھا سکوں کہ جیسے اب دسترخوان بچھا ہوا ہے میرے گھر پر آپ تشریف لائے ہیں 150 عیسائی بھائی ہوں اور کھانا کھا رہے ہوں اور میں میزبان ہوں اور میں بولوں عمران کھانا پیٹ بھر کے ویسے عمران نے پیٹ بھر کے کھانا ہے لیکن ان کو اچھا لگے گا اور حاجی رضا بھی بیٹھے لیکن ان کو میں نہیں بولوں ان کو اتنی خوشی نہیں ہو کھائیے بھی پورا ہی رہے لیکن آپ کا نام لیا کو خوشی زیادہ ہوگی ان کا نام لوں ان کو خوشی ہوگی. تو 50 ہیں تو دو کو زیادہ خوشی ہوگی 48 نارمل ہے کھانا تو ان کو مل رہا ہے لیکن وہ خوشی ان کو نہیں ملے گی جتنی جن جن کو خاص کر کہا گیا نام لے کر ان کو ملے گی. تو ان کا نام لیں گے جتنوں کا نام لیں گے ان کو خوشی زیادہ.
اچھا یہ کیونکہ کنفیوژنس گھروں میں ہوتی ہیں اس لیے میں مزید سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک شخص جیسے کسی کی روٹین ہے کہ وہ روزانہ مطلب کہ اس طرح کرتے ہیں دیتے ہیں کھلاتے ہیں ایک ٹائم کا کھانا دو ٹائم کا کھانا یا جو بھی دیتے ہیں اب یہ ان کی روٹین ہے کیا یہ ایک نیت کر سکتے ہیں یہ اچھا ان کی کنٹینیو روٹین ہے تو ایک وقت کی نیت کافی ہے کہ یہ جو میں جو بھی ان کو دے رہا ہوں یا روز دے رہی ہوں یا روز دوں گی یہ فلاں فلاں ایصال ثواب کے لیے اور آقا کے صدقے طفیل ان تک وہ ایصال ثواب پہنچے کہ روزانہ کی نیت ضروری ہے اور روزانہ کی نیت پر یہ سب کہنا ضروری ہے
ایصال ثواب پہنچانا نہیں ہوتا اس سال ثواب کرنا اور اس سال میں نے پہنچانا ثواب پہنچے. یہ اللہ بہتر جانے سمجھ میں تو آ رہا ہے ویسے. اگر ایک بار نیت کر لے کہ میں فلاں یہ وقف کر دی کوئی چیز اس کا ثواب پہنچتا رہے کنواں وقف کر دیا جو حدیث پاک میں ام سعد کے لیے جو کنواں وقف کیا تھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے. لیکن یہ کہ جیسے مفتی صاحب فرمائے.
حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اصل میں نیت تو بظاہر یہ سمجھ آتی ہے کہ ہر دفعہ ہونی چاہیے, کر لے تو زیادہ اچھا ہے کہ ہر دفعہ نیت کرے.
کسی کو کھانا دیا, میں نے کر دیا کہ یار یہ روزانہ پکا کر آپ دے دینا, اور میں نے آج نیت کر لی کہ یہ روزانہ جو پکے جائے گا یا میرے گھر سے جو روزانہ پکے جائے گا یہ میرے فلاں محرم کو اس لیے ثواب ہے. تو اب یہ روزانہ جو پکے جائے گا تو کیا میں روز کی نیتیں کروں گا, یا میں اگر پکا کر دے رہا تو روز کی نیت کروں گا, یا ایک دن میں نیت کر لوں گا جو بھی میرے گھر میں یہ ہوگا میں فلاں کو دوں گا اور یہ اس کا اصال ثواب فلاں فلاں کو پہنچے
سکتا ہے. اگر اس نے مخصوص کر دیا کوئی حصہ کہ بھائی ٹھیک ہے روزانہ اتنا اتنا جو ہے وہ میرے گھر سے دیا جائے گا اور اس میں وہ نیت کر لیتا تو صحیح ہے. ٹھیک ہے.
عبدالعزیز عادل بات کر رہا ہوں, شاہ فیصل کالونی سے. جامع مسجد فیضان غوث العظم کا خادم ہوں, جارو کش ہوں. جناب محترم و مکرم امیر اہل سنت سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ عیدگاہ میں لڑکیوں یا بچیوں کو لے جانا کیسا عمل ہے, کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عید کے موقع پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بڑی عمر کی لڑکیاں بھی ساتھ اپنے والدین کے یا عزیز اقارب کے آ جاتی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں اسی طرح مسجد کی خدمت کرتا رہوں.
ماشاءاللہ یہ والدین کے ساتھ تو کیا عورتیں بھی آج کل عید کی نمازوں میں کہیں ہو تو کہہ نہیں سکتے, لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں اتنا تو اس کا رجحان ہے نہیں عورتوں کا عید کی نمازوں میں یا دیگر نمازوں میں آنے جانے کا. پھر جوان لڑکیاں آنا تو حیرت کی بات ہے, میں پہلی بار یہ سن رہا ہوں. تو چھوٹی بچیاں چھوٹے بچے وہ اب وہ جس کو چھوٹی سمجھتے ہو کبھی کوئی اکا دکا بڑی آ جاتی ہو تو وہ کہہ نہیں سکتے, تو اس طرح کرنا تو نہیں چاہیے. عورتوں پر عید تو ہے بھی نہیں نا, عید واجب نہیں ہے عورت پر, ان کو گھر پہ ہی نماز پڑھنا اور کوٹھڑی میں, مگر عید تو پڑھنی نہیں ہے نا, عید تو ہے نہیں ان پر. اور عید کے لیے جو شرائط ہیں اس میں جماعت بھی شامل ہے. مسجد میں نہ جائیں عورتیں اور بڑی بچیاں بھی, چھوٹی بچیاں چھوٹے بچے بھی نہ جائیں, یہ شور مچاتے ہیں. نہ سمجھ بچے بلکہ تھوڑے سمجھدار بھی ہوتے ہیں, جب تھوڑا اس کا کوئی دوست مل جاتا ہے اس میں نہ سمجھ ہو جاتے ہیں, بعض اوقات گاڑا اڑی کرتے ہیں, مسجد کا تقدس پامال کرتے ہیں, نمازیوں کے لیے پریشانیوں کا سامان کرتے ہیں. تو ایسے بچے جو شرارتی ہوتے ہیں ان کو بھی لے جانا مسجد میں اجازت نہیں. اگر وہ شرارت کرتے ہیں باپ لے جاتا ہے تو یہ اس کو باز نہیں رکھتا یا واپس نہیں لے جاتا تو گناہ کرے گا, یا جان بوجھ کر لے جاتا ہے پتا کہ یہ باز نہیں رہے گا شرارت کرے گا تجربہ اس کو, تو پھر تو اب جائز نہیں ہے لے جانا اس کو. تو یہ تراوی میں بھی اس کی کافی مطلب تقریباً مساجد میں یہ مسائل ہوتے ہوں گے, بچے پہنچ جاتے ہیں, شروع کے دنوں میں زیادہ ہوتے ہیں اب کم ہو گئے ہوں گے, 27ویں رات تو شاید پھر ان کا ہجوم ہوگا.
سر بڑے کم ہو جاتے ہیں نا تو بچے کم ہو جاتے ہیں
آٹومیٹک. یہ بچوں کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے, اگر خود بخود اکیلے آتے ہیں نا وہ بھی پھر کھیل کود میں لگ جاتے ہوں گے, وہ پہلی رات دھمال.
وہ بڑے بھی بہت کم ہو گئے ہوں گے.
لیکن نسبتاً مسجد آباد ہوتی ہے
جی,
عام دنوں کے مقابلے میں جی, سارے سال کے مقابلے میں ماہرہ
ماشاء اللہ.
میرا ایک سوال ہے کہ نا عموماً یعنی کہ ہم کسی سے بات کریں نا کہ یعنی کہ ہم پیر صاحب کے مرید ہیں, تو وہ ہم سے یہ آگے کہتے ہیں کہ مرید تب ہوتا ہے جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یعنی کہ مرید کیا جائے, تو اس کا کوئی حل بتائیں ہاتھ میں, ہم تو دل سے پیر صاحب کے مرید ہیں, اس کا ہمیں کیا ملے گا اگر ہم اس کو کیا کہیں کہ ہم مرید ہیں یا نہیں ہیں ان کے؟
یہ یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا شرط اگر قرار دیا جائے تو عورت کیسے مرید ہوگی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا غالباً ارشاد ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو پردے میں رکھ کر بیعت لیتے, کبھی بھی کسی غیر عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہی نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کی حدیث سے پاک موجود ہے. اور یہ حقیقت ہے کوئی بھی پیر صاحب اگر وہ پیری مریدی کی شرائط پر برا اترتا عورت کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھے گا. اب جو مطلب پیر عورتوں سے عام عورتوں سے ہاتھ بھی چمواتا ہو پیر بھی دبواتا ہو تو پیر بننے کے لائق ہی نہیں ہے, اس کی تو بیعت بھی جائز نہیں, تو مطلب فاسق ہے. ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ عورتوں سے پیر ہاتھ چمواتا ہے. ہاں اگر اس کی محرمہ ہے, جیسے بیٹی ہے اپنے باپ کی مرید ہے باپ پیر ہے جامع شاید بیٹی ہاتھ چوم سکتی ہے, یہ غیر محرم. عام طور پہ تو کئی ایسے پیر ہوتے ہیں جن کی عورتیں ہاتھ چوم رہی ہوتی ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. عورتیں بھی گناہگار ہیں پیر صاحب بھی گناہگار ہیں.
یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ انی لا اصافح النساء, میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی عورت سے مصافحہ نہیں کرتے تھے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بیعت کیا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ آپ چلے جائیں, آپ کی بیعت ہو گئی. حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ نہیں دیا تھا, لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت فرما لی تھی. اسی استماع میں اہل سنت نے خط وغیرہ کے ذریعے جو بیعت کا جواز ہے جائز ہونا ہے وہ ثابت کیا ہے.
بیعت رضوان مشہور ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو مکہ مکرمہ میں اندر تشریف لے گئے تھے اور ان کی شہادت کی غالباً افواہ بھی اڑی تھی نا حضرت عثمان کی رضی اللہ عنہ. تو بہرحال یہ کہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے, غائبانہ بیعت ہوئی تھی. یہ کہ خط کے ذریعے یا جیسے کہ ٹیلی فون کے ذریعے یا اسکرین کے ذریعے جو بیعت ہوتی ہے ٹی وی کے ذریعے, تو یہ مطلب ممکن ہے, جائز ہے. بیعت کے معنی مطلب بک جانا, مرید ہونا معنی بک جانا, سمجھے. اس کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا, سودا بغیر ہاتھ رکھے بھی تو ہوتا ہی ہے نا, یہ ایک دنیاوی مثال دے رہا ہوں. تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دیا جائے. یہ مطلب بعض لوگوں کا اپنا اختراع ہے, اختراع معنی یہ گڑنت ہے, گڑ لیا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے بغیر دلیل کے. بہت پرانا چٹکلا یاد آیا کہ ہمارے ایک شہر کے نگران تھے, ان دنوں شاید ہم امیر بولتے تھے, بہت پرانی بات ہے. وہ تھے نقشبندی سلسلے میں تھے, اتاری تھے بھی نہیں لیکن بہرحال نگران تھے, ہمارے مبلک تھے. تو ان کو کسی نے کہا ہوگا, انہوں نے بولا کوئی پیر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ الیاس یہ مائک پر بیعت کرواتا ہے, یہ درست نہیں ہے, ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہیے. اس نے مجھے کہا تو میں نے کہا آپ ایسا کہیں کہ حضرت سے عرض کریں کہ کوئی آیت کوئی حدیث کوئی فقہ کی عبارت کوئی ایسا جزیہ کوئی مسئلہ کوئی دلیل آپ دیں تو میں الیاس سے جا کر بات کروں گا, اگر الیاس اس کا جواب نہیں دے گا میں دعوت اسلامی کو چھوڑ دوں گا, آپ جا کے اس کو بولیں. وہ دن آج کا دن خدا جانے پھر کیا ہوا, وہ نگران بدستور رہے اپنے جب تک اللہ نے چاہا, وہ دین کی خدمت کرتے رہے, پتہ نہیں حیات بھی یعنی مجھے پتہ نہیں ہے, بہت پرانی بات ہے. اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے, وہ اچھے اسلامی بھائی تھے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ مطلب وہ خامہ کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ضروری ہے, تو یہ بہترین دلیل ہے کہ عورت کیا کرے گی, عورت کیسے بیعت ہوگی, عورت ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گی تو شور مچ جائے گا اور رکھنا بھی نہیں چاہیے. ہاں بیٹی اگر باپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, ظاہر اس پر کیا کلام ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم.
رہنما یہ فرمائیں کہ گھر میں کوئی قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے اور اچھا قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن گھر کے دوسرے بچے جیسے بڑی بہن پڑھی ہوئی ہے تو اسے چھوٹی بہن نہیں پڑھتی, بڑا بھائی پڑھے ہوئے ہیں تو اسے چھوٹے بھائی نہیں پڑھتے, یا چھوٹے بھائی بہت اچھا پڑھے ہوئے ہیں لیکن بڑے بھائی ان سے پراپر نہیں پڑھتے, تو گھر میں یہ پڑھائی کا سلسلہ رہ سکے اور چھوٹے بڑوں سے بڑے چھوٹوں سے پڑھ لیں یہ کیسے ہو اور نہ پڑھنے کے اسباب کیا ہوتے ہوں گے؟
عام طور پہ یہ آپس میں فری ہوتے ہیں، بڑے بھائی کا اور اس طرح روب نہیں ہوتا، یہ اس سے پڑھے گا نہیں، پھر رفنیس بھی عام ہے ہمارے یہاں، اس طرح چھوٹا بھائی بڑے سے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، ماحول ہی ایسا ہوتا ہے عام طور پہ، بڑا تو پھر بڑے میاں تو بڑے میاں بولتے ہیں نا، چھوٹے میاں کر کے وہ پھر وہ لفظ جو بولتے وہ مزہ نہیں آتا یہاں بولنے کا، تو گالی نہیں ہے وہ، بہت پاکیزہ لفظ ہے، پہنچ گئے ہوں گے
آجی آجی
تو اس لیے وہ یہاں بولنا سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ آپس میں چونکہ فریشپ ہوتی ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، بڑا بھائی مذاق مسخری کر رہا ہوتا ہے، ٹانگیں کھینچ رہا ہوتا ہے اس کی، اب کہاں اس سے پڑے گا یہ؟ ہاں بڑا بھائی اگر بار روب ہو، وقار رکھا ہو اس نے، شفقت بے شک ہو اس پر کافی ہو، لیکن رفنیس نہ ہو تو بالکل وہ چھوٹا بھائی پڑے گا اس سے، ورنہ نہیں پڑے گا، بس وہ ماحولیات کی بات ہے۔
جب سوال یہ آیا ہے کہ اگر مدرسے میں بچوں کو سبق یاد نہ ہو تو سبق یاد نہ ہونے پر کیا بچوں کو مارا جا سکتا ہے؟
نہیں، مارنا تو ہمارے یہاں تو قانونی بھی جرم ہے،
جی
ہمارے مدارس المدینہ وغیرہ میں تو برسوں سے قانونی جرم، تو بعد میں میرا خیال ہے ڈکلیئر ہوا ہے، پہلے سے وہ تو پتا نہیں ہے، ہم تو برسوں سے ہم نے مارنے پر پابندی رکھی ہے، یار ایک تو پڑھنے کے لیے آتے نہیں، پھر آپ یہ مار دھاڑ کرو گے، گھر میں جھگڑے کرو گے، یہاں آ کر غصہ اتارو گے بچوں پر، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ مطلب بس وہ ایسی سزا دے جو اس کے لیے مطلب نہ اخلاقی طور پر، نہ اس کے جسمانی طور پر، نہ ذہنی طور پر اس کے لیے تکلیف دے ہو، ایسی ہلکی پھلکی اس کو سزا دے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا کر دیا یا دروازے کے باہر کھڑا کر دیا، تو اس میں کیا اس کی ذلت ہوتی ہے، گیٹ آؤٹ، کھڑے رہو ادھر، تو وہ تھوڑا اگر غیرت مند ہوگا تو آئندہ نہیں کرے گا، اور یہ ایسی سزا بھی نہیں ہے کہ جس پر قانون حرکت میں آ جائے اور سوشل میڈیا دھمال کر دے، سوشل میڈیا بھی تو ہے نا، موقع دیکھتے ہیں نا یہ لوگ بھی، تو اس طرح کی ہلکی پھلکی سزا دی جائے، بعض اوقات یوں کر دیا جاتا ہے چند منٹ کے لیے، زیادہ نہیں، دیوار سے ہٹا کر یوں سیدھا ہاتھ کھڑا کرے چند منٹ کے، زیادہ نہیں، پھر یعنی اس کے ہاتھ اکڑ جائیں تین منٹ کے لیے، چار منٹ کے لیے، پھر چلو آئندہ نہیں کرنا، بیٹھ جاؤ، یہ تھوڑا یاد رہے گا اس کو، خالی استاد نے یہ بول دیا تم کو شرم نہیں آئی، سبق یاد نہیں کیا، برابر یاد کرو، اتنا بھی بول دینا تو جو بچہ سمجھدار ہوگا نا اور حساس وہ آئندہ بھول نہیں کرے گا، اب جو ڈھیٹ ہوتا تو مارے کھائیں گا، جتنا مارو وہ ڈھیٹ ہوتے ہیں سیٹ ہوتے ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کیفیت ہوتی ہے، قاضیوں کا بھی تو ہوتا ہے نا، جیسے کہ جو اس کو کیا بولتے ہیں اپنے تعزیرات میں بھی یہ کہ کوڑے تک کی بھی گنجائش ہوتی ہے، اور جیسا آدمی، تو بعض معززین ہوتے ہیں بڑا مطلب باوقار اور معاشرے میں ان کا نام ہوتا ہے یا عہدہ ہوتا ہے منصب ہوتا ہے، کہ ویسے حالت خراب ہوتی ہے پیشی سے، اگر قاضی اس کو اتنا کہہ دے نا آپ نے یہ کیا، آپ نے بولا ہے اولا بولا قوت اللہ باللہ، میرا خیال ہے یہ کوڑے سے زیادہ شاید سوچے گا کہ یار مجھے بند کر کے کسی کو پتا نہ چلتا، دو کوڑے مار دیتے نا دو ہنٹر، بہت صحیح تھا یار، کس کو منہ دکھاؤں گا، یہ مجھے ڈانٹ دیا، میرے ملازم نے مجھے ڈانٹ دیا، اب وزیر ہے جیسے مثال کے تو بڑا وزیر ہے، اسلام میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے حکمران بھی کورٹ کی کچہری میں آتے تھے اور مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے رہتے تھے، اگر ان پر کوئی پیشی ہوتی تھی، اور جو جج ان لوگوں سے تنخواہیں لیتا ہوتا تھا یہ ان پر آرڈر چلا رہا ہوتا تھا، یہ انصاف تھا، کسی کو کسی سے خوف نہیں تھا، اب وہ دور نہیں ہے خیر، لیکن یہ کہ میں تو وہی اسی دور کی بات کر رہا ہوں، فاروق اعظم کے بھی تو واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، کیا شان ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے نا کہ وہ یہودی نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ غلام کے حوالے سے کچھ بات چیت ہوئی تھی،
زرے کا واقعہ،
زرے کا، تو یہ کہ قاضی نے جو وہ کہہ دیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کے بیٹے ہیں تو ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی. یہ منظر دیکھ کر جو یہودی اسلام لے آیا کہ واقعی اسلام ایسا مذہب ہے جو دو کی ضرورت ہے نا گواہ میں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے.
اب قاضی شورہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں نے واقعہ پڑھا، ان کے وہ کھانے پر ان کا بیٹا ان کے پاس آیا، بیٹا جھگڑا کر کر آیا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے نے والد صاحب سے کھاتے کھاتے کہا کہ ابا جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کیا میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ کو لگے نا کہ میری فیور میں ہے تو آپ مجھے کہنا تو میں آپ کی عدالت میں مقدمہ کر دوں گا. تو کیا بیٹا بولو کیا ہوا؟ تو اس نے اپنے پورے جھگڑے کا بتایا کہ یوں یوں میں نے جھگڑا کیا، یہ سب ہوا. تو انہوں نے فرمایا بیٹا کل ہی مقدمہ کر دو. تو انہوں نے مقدمہ کر دیا، دونوں فریق جمع ہوئے. قاضی شورہ رحمۃ اللہ تعالی نے پورا واقعہ سنا وہاں اور اپنے بیٹے کو سزا سنا دی. بیٹے نے کہا ابا جان میں نے تو کل آپ کو کہا تھا کہ اگر میری فیور میں ہو تو آپ کہیے گا. کہا بیٹا میں تو کل ہی سمجھ گیا تھا کہ تو قصوروار ہے، میں تبھی کہا تھا کہ آ تاکہ مظلوم کو اس کا حق نہ مل سکے.
یہ واقعی
یہ
سنے رہا تھا.
سوال چلائیے.
ابھی وہ سوال ہوا ہے کہ قبروں پر لگا دی تبز ٹہنی لگائی تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی تو وہ میں نے پوچھنا تھا کہ ماں باپ کے قبروں پر ویسے ہی اگر ٹہنی سبز لگا دی جائے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
راشد حسین بات کر رہا ہوں کراچی سے. جیسے ہم صدقہ فطر دیتے ہیں تو صدقہ فطر کیونکہ دینا واجب ہے، کیا اس میں بھی دیتے ہوئے ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اس کا ثواب ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے مومنین کو ملے؟
سبز یا ٹہنی بالکل لگا سکتے ہیں، پودا لگا سکتے ہیں، پھول دے سکتے ہیں، پھول لگا سکتے ہیں. یہ حدیث پاک میں تو ہے ہی، مطلب اصل اس کی پھول ڈالنے کی، تو یہ جو بھی تر سبزہ ہے اس تسبیح کرتا ہے.
پودا لگوا دیں، پانی کا انتظام کر لیں، بغیر کھاد والا پودا لگا لیں.
ہاں ایسا لگا لیں کہ جو پانی کی بھی ضرورت نہ پڑے، پودا خود ہی زندہ رہے.
تو دینا پڑے گا کچھ، تو پانی دینا پڑے گا
کچھ دن دینا پڑے گا. ایسے پودے آتے ہیں نا کہ جو بعد میں پانی نہ بھی دو تو اپنا پانی حاصل کر لیتے، سنی آتے
قبر ہے نا، وصل وہ جڑیں ظاہر ہے کہ وہ گہرائی میں جائیں گے. اچھا تو نیچے قبر ہے نا، درخت تو نہیں لگا سکیں.
یہ جو کیکر کے درخت اور یہ جو لگ جاتے ہیں ان کو پانی تو کوئی نہیں دیتا.
ہاں مگر چونکہ یہاں نیچے خلا ہوتا ہے نا، یا نعش ہے نا، خلا ہے قبر پہ لگائیں گے تو.
قبروں پر بھی یہ اگ جاتے ہیں، یہ کانٹے کی جھاڑیاں جن کو پانی کوئی نہیں دیتا بلکہ کاٹ دیتے ہیں، یہ تر بھی رہتی ہیں، اپنی غذا لے لیتی ہیں. تو یہ کیونکہ یہ کب تک آدمی خیال رکھے گا قبر کا، تو یہ کہ ایسا کوئی انتظام ہو جائے نا کہ خود بخود، کیونکہ اب نفسیاتی اثر بھی اس میں ہوتا ہے. میت ہوتی ہے اچھا 3 دن تک روزانہ جاتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے 10ویں دن جاتے ہوں گے، 20ویں دن، 30ویں دن، 40ویں دن، پھر شاید برسی میں جاتے ہوں گے. کہاں جاتے ہیں؟ یا شب برات میں جاتے ہوں گے، اتنی ٹائم کا ہے یہ قبرستان جائیں، اللہ خیر کرے بس. تو یہ کہ پھر یہ جانے والا بھی آخر مر جائے گا، اس کی اولاد تھوڑی اس کے اپنے باپ کے پاس جائے گی یا اس کے پاس آئے گی. تو اس نے کام اس طرح کا ہو جائے نا، صدقہ جاریہ والا کوئی کام ہو جائے نا. آپ کب تک ہم مطلب اس سال خود کرتے ہو تو کرتے رہے، لیکن ساتھ میں صدقہ جاریہ اگر اللہ نے دیا، مسجد بنا دے اپنی ماں کے نام پر، باپ کے لیے عیسیٰ علیہ، اس کا نام رکھنا مسجد ضرور نہیں، نیت پر ہے، ماں کے عیسیٰ علیہ السلام پھر بنا لی، باپ کے، بیٹے کے، دادے کے، نانے کے، تو یہ جانے کے بعد قیامت تک مسجد ہے.
اب ابھی جو زندہ ہے اور اس کو اللہ نے دیا ہے، وہ ابھی اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے نہ بنا لے.
لفظ عیسیٰ علیہ السلام کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے
کہ یار یہ مرے اس کے انتقال کا پتہ نہیں، اس کی اولاد اس کے لیے کرے گی نہیں کرے گی. آج اس کے پاس اس کا اپنا مال ہے، تو اپنے مال سے اپنے ہی صدقہ جاریہ کا اہتمام کر کے چلا جائے کہ کل کو اللہ نہ کرے کوئی کچھ نہ بھی کرے تو اسی کی ترکیب اس کے کام آتی رہے گی.
بے شک ایک کر دینا چاہیے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اپنے لیے بھی بنا لے آدمی. صدقہ فطر دینے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی نیت کی جا سکتی ہے، پہلے کا مجھے پتہ نہیں ہے. ہر فرض، واجب، رمضان کے روزے سب کا عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کر لیا یہ پتہ نہیں درست ہے یا نہیں ہے.
اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ پہلے سے ہی نیت کر لے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کا ثواب غلام کو ملے، جیسے نفلی عمروں کے حوالے سے بحر شریعت وغیرہ کے اندر ہے کہ غوث پاک کے اصال ثواب کے لیے فلاں کے اصال ثواب کے لیے کریں, اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی کر لی اس کے بعد پھر نیت کی کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے, تو یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں.
صدقہ فطر کے لیے کر سکتے ہیں اصال ثواب کی نیت؟
یہ بھی نیکی ہو اس کے بارے میں ہی کر سکتے ہیں.
یا واسی المغفرہ اغفر لی, میں پہلے پڑھا تھا, آپ نے بولا نا کل, اچھا افطار کے وقت پڑھاتا تھا, چلو آج پڑھ لیتے ہیں. یا واسی المغفرت اغفر لی, یا واسی المغفرت اغفر لی, یا واسی المغفرت اغفر لی, یعنی اے وسیع, یہ معنی بتا, یا اے وسیع, یعنی بہت ہی بڑی مغفرت والے, سب سے بڑی مغفرت والے, میری مغفرت فرما. اشر مغفرت ہے نا, ہماری مغفرت فرما دے پاک پروردگار, بے حساب مغفرت کر دے.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.